الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورہ فرقان کی 74ویں آیت ہے اور بالکل سورہ فرقان کی آخری آیات میں سے ہے اور بڑی عجیب و غریب آیت ہے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہم اسی ایک آیت کو ہی پکڑ لیں اور اسی کی رٹ لگا لیں تو اللہ کے بھروسے پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کام بن جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، صرف اسی آیت کو ہم پکڑ لیں، اسی آیت کی ہم رٹ لگاتے رہیں. یہ بات میں اللہ تعالی کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ انی لاعلم آیتن، میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں، لو اخذ الناس بها لکفت ہوں، اگر لوگ اسی ایک آیت کو پکڑ لیں، اخذ یاخذ پکڑ لیں، تو وہی ایک آیت کافی ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. معلوم ہوا قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو ہمارا کام بن جائے. جب حضور فرما سکتے ہیں ایک آیت کے بارے میں، تو اس آیت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کلام الہی ہے کہ اگر ہم اسی ایک آیت کو پکڑ لیں اور اس کی رٹ لگاتے رہیں تو ہمارا کام بن جائے گا. اسی ایک آیت میں ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت کے بھی حل ہوں گے، اور ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا. تو فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا. اچھا، یہ سورہ فرقان کے آخر میں یہاں سے جو رکو شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ بندے کیسے ہوں گے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان آیات کی مثال، یہ جو دو رکوع ہیں آخر کے سورہ فرقان کے، ان دو رکوع میں جو آیات ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی صفات بیان کر رہا ہو، میرا محبوب ایسے چلتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، ایسے بات کرتا ہے، اس کے دن ایسے ہوتے ہیں، راتیں ایسی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہو، میرے محبوب میں یہ یہ خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے ان دو رکوع میں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، مجھ سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. معلوم ہوا ہم بھی یہ دعا مانگتے رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے شمار ہو جائیں گے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے ہماری بیویاں، ہم اچھا جوڑیوں کا لفظ ہے، ازواج بمعنی جوڑیاں، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کریم کی کہ اگر آدمی مرد مانگے تو نیک بیویاں مراد ہوں اور عورتیں مانگے اس دعا کو تو نیک مرد مراد ہوں. دیکھیں یہ کلام الہی کی بلاغت ہے یا نہیں کہ دونوں کا خیال رکھا. جوڑیوں کا لفظ نازل فرمایا، جوڑیاں ہمیں ایسی عطا فرمائیے جو اور ہمیں اولاد ایسی عطا فرمائیے، ہماری جوڑیاں اور ہماری اولاد ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے. لہذا اللہ تو والذین یقولون، تو یہ الفاظ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. آگے ہے، آگے جو الفاظ ہیں وہ دعا کے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کے الفاظ ہیں. اور رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، اور جب آدمی کسی چیز کو پالتا ہے تو اس پالی ہوئی چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. بلی پالے، کتا بھی پالتا ہو تو بھی اس کتے سے محبت ہو جاتی ہے. گائیں پالے، بکری وغیرہ جو بھی پالتا ہے، جو جانور پال لے اس سے محبت ہو جاتی ہے. چیزائے کہ اس کی اپنی اولاد ہو اس سے کتنی محبت ہوگی. تو فرمایا کہ رب کے معنی ہے پالنے والا، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح پالی ہوئی چیز کو بھی، جس کو پلی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کسی کتے کو تھوڑے دن کچھ ڈال دیجئے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا آنے لگے گا، اس کو محبت ہوگی. جانوروں کو محبت ہو جاتی ہے. میں نے خود یہ بات پڑھی کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مینا پلی ہوئی تھی، اور حضرت جب تھکے ہوئے تشریف لاتے تھے گھر، ظاہر ہے دین کے کام میں مصروف ہونا، اوسطاً 80 سے 100 خطوط کا روزانہ جواب لکھنا، 2 گھنٹے تفسیر وہ اس کے لیے مقرر تھے حضرت کے تصنیف کے لیے، اب وہ تصنیف جو بھی چل رہی ہو 2 گھنٹے اس کے مقرر تھے، ایک کتاب ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہو جاتی تھی، اور وعظ و نصیحت جو تقریباً روز ہی ہوتا تھا. تو ان دین کے کاموں سے تھک ہار کر جب تشریف لاتے تھے تو حضرت اس سے، اس مینا سے کچھ باتیں آتے بھی فرماتے. وہ بولتی تھی، بولنے والی مینا تھی، حضرت اس سے باتیں فرماتے تھے. جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو وہ مینا 3 دن اس کو خاموشی طاری ہو گئی. 3 دن تک وہ خاموش رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ 3rd day اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی. وہ بھی زندہ نہ رہ سکی، حضرت کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو پلی ہوئی چیز کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی ہم یہ رب کا لفظ لگاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی ہمیں یہ لفظ سکھا دیا کہ جیسے والدہ سب سے پہلے باپ کا تعارف اس کی بچے سے اس کی والدہ کراتی ہے، ماں کراتی ہے، بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، ان کو ابا کہا کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم تمہارے رب ہیں، ہمیں رب کہا کرو. رب کے معنی پالنے والے ہیں. تو جہاں بھی ہم یہ لفظ رب کا استعمال فرماتے ہیں، ہم کرتے ہیں استعمال، اس کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، اور پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہو گئی ہے، پالنے کی وجہ سے جو آپ کو ہم سے محبت ہے، ہم اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کر رہے ہیں. اب دعا رب بنا اس کے بعد جو دعا مانگنی وہ مانگی لیکن اس کے پیچھے مفہوم یہی ہے آپ ہمارے پالنے والے ہیں پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہے ہم اس کا واسطہ دے کے آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں جو اب ہم مانگیں گے رب بنا کے بعد اس نقطے کو شیطان بھی سمجھتا تھا جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو اس نے رب لگا کر دعا کر لی رب کا لفظ لگا کر اس نے دعا کر لی ربی انظرنی الی یوم یبعثون اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک قال انظرنی قال فإنک من المنظرین قال انک من المنظرین فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے جا تو مہلت دیے جا تجھے مہلت دی جاتی ہے تو مہلت دیے ہوئے میں سے رب کا لفظ لگا کر اس نے دعا کر لی اس کو پتا تھا اس کو معلوم تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی فرماتے ہیں شیطان کے پاس تین عین تھے ایک عین نہیں تھا وہ عابد بھی بہت بڑا تھا بہت بڑا عابد تھا روایات میں آتا ہے کہ چار بالش جگہ زمین پر اس نے ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نے نہ کی روئے زمین پر اور عارف بھی بہت بڑا تھا اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے اوپر غصہ غالب نہیں آ سکتا وہ ہم لوگوں ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر غصہ غالب آ جاتا ہے لہذا عین غصے کی حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی اللہ نے قبول کر لی اس کی دعا انظرنی الی یوم یبعثون یہ دعا ہی تو ہے لیکن رب کا لفظ لگا دیا اس نے اس کو پتا تھا کہ رب کا لفظ لگانے سے جیسے بیٹا اپنے ابا کو کہتا ہے ابا یا ابا جان یا ابو یا بابا جب وہ یہ لفظ کہہ دیتا ہے تو ابا کا پیار جوش میں آ جاتا ہے محبت جوش میں آ جاتی ہے تو حضرت والا فرماتے تھے ابا کہنے سے ابا کا پیار ابا کی محبت ابا کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے تو ربا کہنے سے رب کی محبت جوش میں نہیں آئے گی رب کی شفقت رب کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی تو فرمایا ابا کہنے سے ابا کا پیار جوش میں آ جاتا ہے محبت جوش میں آ جاتی ہے شفقت جوش مارنے لگتی ہے تو ربا کہنے سے ربا کی بھی محبت ربا کی رحمت جوش میں آ جائے گی اس نقطے کو شیطان سمجھتا تھا اس نے رب کا لفظ لگا کے دعا کری اور اس کی دعا قبول ہو گئی ربی انظرنی الی یوم یبعثون آگے جو الفاظ ہے وہ یہی ہیں قال انک من المنظرین جا تجھے مہلت دی حالانکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اتنا بڑا جرم اس نے کیا اور اللہ اس سے فرما رہے نکل جا یہاں سے اخرج منہا فانک رجیم وانا علیک لعنتی الی یوم الدین قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی اس غصے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے پھر بھی اس نے دعا کی ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین دعا کی اور دعا قبول ہو گئی تو یہ عین دوسرا عین تھا کہ عارف بھی بہت بڑا اور تیسرا عین جو اس کو حاصل تھا ایک تو عابد تھا عارف تھا اور عالم بھی تھا عالم تیسرا عین اس کو یہ حاصل تھا عین عالم علم اس کا اتنا بڑا کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تمام شرائع کا ان کی شریعتوں کا علم کلیات و جزیات تک کا علم اس کو حاصل ہے شیطان کو بہت بڑا عالم ہے وہ تو یہ تیسرا عین اس کو یہ حاصل تھا حضرت فرماتے ہیں اس کو ایک عین حاصل نہیں تھا کہ وہ عاشق نہیں تھا عاشق نہیں تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا عالم بھی تھا عالم معلوم ہوا میرا علم کافی نہیں ہے اور میری معرفت بھی کافی نہیں ہے اور میری عبادت بھی کافی نہیں یہ عبادت کیا کام آئی شیطان کی اور بلکہ میں تو ترقی کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ بسا اوقات کثرت عبادت سے نفس مرتا نہیں ہے اور زیادہ اکڑ جاتا ہے اس میں اور زیادہ غرور تکبر آ جاتا ہے جیسے شیطان کو آیا شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو تو بتائیے کمیت کے اعتبار سے اتنی بڑی عبادت کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے یاد رکھیے گا اتنی بڑی عبادت کا درجہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں کمیت کے اعتبار سے. یعنی چار بالغ جگہ کسی نبی نے عبادت کی ہو کہ چار بالغ جگہ روئے زمین پر اس نے نہ چھوڑی ہو, کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں. لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کی دو رکعت مخلوق کی تمام رکعت پہ بھاری ہوتی ہے. معلوم ہوا میری عبادت کافی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ عبادات میں تو خوب لگے ہوتے ہیں, تسبیحات کا اہتمام ہے, تہجد کا اہتمام ہے, عوامین کا اہتمام ہے, اس کی ان تمام عبادتوں کی عظمت سے انکار نہیں ہے, ان تمام عبادتوں کی عظمت سے انکار نہیں ہے. لیکن میری عبادت کافی بھی نہیں ہے, اس سے نفس مرتا نہیں ہے, موٹا ہو جاتا ہے. دیکھ لیجئے شیطان کا واقعہ آپ کے سامنے. تو ایک عین نہیں تھا, عاشق نہیں تھا, عشق نہیں سیکھتے کسی محبت والے سے, محبت نہیں سیکھتے تو یہ عالم یہ حالت اس حالت کو پہنچتے ہیں لوگ. تو اس نے رب لگا کر دعا کر لی, ربی انظرنی الى یوم یبعثون. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھول ہو گئی تھی, ولقد عہدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. اس کو بھول چوک کہا جائے گا, ہم لوگ تو یہی کہیں کہ بھول چوک ہو گئی تھی. جس درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا انہوں نے وہ کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسیا ولم نجد لہو عزما. نکرہ تحت النفی ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے. ان النکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. ولم نجد لہو عزما کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گئے تھے اور ہم نے ذرہ برابر بھی ان کے اندر عزم و ارادہ نہیں پایا تھا اپنی نافرمانی کا. ان کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہماری نافرمانی کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا بھول چک تھی. وعصا آدم آدم ربہ فغوا. جہاں یہ فرمایا گیا کہ کوئی کہہ جی یہ تو یہاں تو باقاعدہ عصا کا لفظ ہے, یعنی معصیت گناہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے, تو بات یہ ہے کہ بڑوں کی لفظش اور تھوڑی سی بھول چوک کو بھی بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو کر تم نے یہ کیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہم لوگ, ہمارے محاورے میں ہمارے بڑوں کے یہاں یہ رائج ہے, تم تو ذمہ دار آدمی ہو, تم نے یہ کیا. تو اس کی مثال ایسی ہے, بڑوں کی بھول چوک کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے. لیکن ہم لوگ کہیں کہ بھول چوک ہو گئی تھی. لیکن جب ان سے یہ چوک ہوئی تو انہوں نے بھی رب کا لگ لگا کر اللہ سے دعا مانگی اور وہ قبول ہوگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر آپ نے ہم پر ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پہ رحمت نہ برسائی اپنی, تو ہم ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. ہاں کے فرزندان خاص سے آدمن نعرے انا ظلمنا میزنن. مولانا روم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جو خاص بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, ان سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی, تو جیسے ان کے باپ نے نعرہ لگایا تھا انا ظلمنا کا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, تو وہ خاص بیٹے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وہی نعرہ لگاتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحمت نہیں فرمائیں گے, تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہاں کے فرزندان خاص آدمن نعرہ انا ظلمنا میزنن, وہ بھی نعرہ انا ظلمنا لگاتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے بھی کوئی خطا ہو جائے تو یہی دعا پڑھ لیا کریں. اس دعا کے پڑھنے پر حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت برس گئی, ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا, सब कुछ हो गया, उनका काम बन गया, उनकी भूल चूक की माफी हो गई। जब बाप की हो गई तो लायक बेटों की भी हो जाएगी। हजरत ने फरमाया था लायक बेटा हमेशा अपने लायक बाप के नक्शे कदम पर होता है। लिहाजा जो खास बंदे अल्लाह ताला के उनसे जब लफ्ज़िश कोताही गुना नाफरमानी हो जाए तो वो भी यही दुआ कर ले, उनको भी यही दुआ कर लेनी चाहिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना वाले। बहरहाल इस रब्बना ज़लमना अनफुसना की रब के लफ्ज से उनकी भी उनका भी काम बन गया, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो हमारा भी बन जाएगा इंशाल्लाह। और हम सब हैं मिल्लत इब्राहिमी पर, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। कहीं फरमाया मा हादिल अवाही या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां क्या हैं, तो आपका जवाब क्या था, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। कुरान में फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अल्लाह भी हमें फरमा रहे हैं कि देखो मेरे बंदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाप हैं। हुजूर भी फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के लोगों इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बाप की सुन्नत है ये कुर्बानियां, तुम भी इस सुन्नत पर अमल करो। मिल्लत के एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत बने, तो हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी रब की लट रट लगाई थी। इतना दफा उन्होंने रब कहा, रब 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 रट लगाई, इतनी दफा कि वाकई अल्लाह की रहमत को जोश ही आ गया। वहीं कौला इब्राहिम रब भी जाल, देखिए रब का लफ्ज आ गया, वहीं कौला इब्राहिम रब भी जाल हादल बलद आमिन वजनुबनी व बनिया नाबुद अल असनाम। फिर दोबारा अब रब कह चुके हैं लेकिन फिर कह रहे हैं रब भी इन्ना अवलना कसीर मिनन्ना, ये भी रब आ गया। फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूर रहीम। फिर दोबारा रब ला रहे हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियति बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रअइन 'इंदा बैतिकल मुहर्रम। फिर रब ला रहे हैं रब्बना लियुक़ीमु ṣ-ṣalāh فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ। फिर रब ला रहे हैं रब्बना إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي في الرب لا إن ربي لسميع الدعاء। फिर रब ला रहे हैं रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। फिर रब ला रहे हैं रब्बना व तक़ब्बल दुआ। फिर रब ला रहे हैं रब्बना ग़फ़िर ली। ये रब ले आए वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। कितनी दफा रब लाए, चंद दुआएं मांग ली चंद दुआएं, लेकिन रब की रट कितनी दफा लगाई। मालूम हुआ रब की रट लगाने से अल्लाह की रहमत जोश में आती है, जोश में खूब, जैसे बेटा कहे अब्बा 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 अब्बा, कहता जाए अब्बा 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 जान अब्बा जी, तो बाप को रहम नहीं आएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी रट लगा रहे मेरे रब्बा, फरमाए जा रहे हैं अल्लाह। ये राज है कि रब के लफ्ज़ से अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। इसलिए ये दुआ जो है ना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, इसमें भी अल्लाह ताला ने रब के लफ्ज़ से हमें सिखाया। और ये जितनी कुरान की दुआएं हैं हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे बादशाह खुद किसी को दरख्वास्त का मजमून सिखा दे, कि अरे तुम्हें फुला काम कराना है इन अल्फाज में दरख्वास्त लिख कर ले। अब जब बादशाह मजमून सिखा रहा हो दरख्वास्त का, इसका क्या मतलब है, अगर उसको काम नहीं करना होता वो पहले ही कह देता भाई तुम्हारा काम नहीं होगा जाओ। अब वो राजदारी से तुमसे कह रहा हो, किसी से कह रहा हो कि भाई इस तरह इन अल्फाज में जल्दी से दरख्वास्त लिख के ले आओ, तो मतलब यह है कि बस रास्ते की कार्रवाई पूरी कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये जितनी दुआएं हैं ना कुरान करीम में, ये सब ऐसे ही है कि बादशाह अहकमुल हाकिमीन ने हमें खुद ही दरख्वास्त का मजमून सिखा दिया, जल्दी आओ इन अल्फाज में दुआ कर लो। बस इनको इनको हमें लाजिम पकड़ लेना चाहिए। देखो ये देखो कहाँ है, देखो ये इन्होंने नियत बांध ली, इसको उनको कहो उधर वहां जाके नमाज पढ़ते, एक आदमी खड़े हो जाए करो, देखो ये दरवाजा बंद कर दो फिलहाल। मौलाना फैजान आप खड़े हो जाए बाहर जरा, देखिए क्या है। तो रब के लफ्ज़ से अल्लाह सुभानहू व तआला ने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बि जअलनी मुक़ीम अस-सलाह व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इन अल्फाज में जो रब का लफ्ज़ शामिल है इन दुआओं में, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है रब के लफ्ज़ से। तो यहां भी रब का लफ्ज़ सिखाया गया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, अल्लाह हमें जोड़ियां ऐसी दे दीजिए और हमें औलाद ऐसी दे दीजिए, कुर्रता आयुन, जो के ऐसी जोड़ियां अता फरमाइए और औलाद ऐसी अता फरमाइए जो हमारी आंखों की ठंडक हो। बहुत से घरों से ये शिकायत आती है कि उनके शौहर जालिम हैं, बीवियों को सताने वाले शौहर हैं। अक्सर के एतबार से तो यही है कि अक्सर शौहर जालिम होते हैं, बीवियां बेचारी मजलूम होती हैं, लेकिन बाद में बीवियां भी जालिम होती। अगर ये बात ना होती तो सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत को ये दुआ ना सिखाते, اللهم اني اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، اے اللہ میں آپ سے ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ یہ سفید بال جو آتے ہیں نا داڑھی وغیرہ میں، یہ شادی کے بعد اکثر لوگوں کے ہو جاتے ہیں، آج کل تو بہت ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے، شادی سے پہلے بال کالے، شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد بال سفید ہونے شروع، یہ وہی ہے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھے ہونے۔ لیکن بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہوئے ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسی عورت سے، ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اس کا مطلب ہے ایسی بیویاں ہوتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ان میں سے نہ بنائے، ایسی خواتین ہمیں، ہماری خواتین ایسی نہ ہو اللہ کرے کہ وہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے والی ہو، یہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائے۔ مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی حدیث سنو، وعید کی حدیث سنو تو یہ سوچا کرو اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں۔ لہذا عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے دعا سن کر، حضور نے جو دعا پناہ مانگی ہے کہ اس حدیث میں ہم تو نہیں، ہم تو کہیں ایسا نہیں کر رہے کہ اپنے شوہروں کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں، اکثر وہ بیشتر شوہر ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں کی پٹائی لگانا، بیویوں کو گالیاں دینا۔ ہمارے حضرت تو واشگاہ الفاظ میں فرماتے تھے کہ ایسا شخص کبھی بھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، وہ عام مسلمان رہے گا، کلمہ گو مسلمان رہے گا، ٹھیک ہے کافر نہیں ہے لیکن وہ پورا پورا مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو بیویوں کو ستاتے ہیں، بیویوں کو ستانے والے، وہ کبھی صاحب نسبت نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ کہ اپنی بیویوں سے معافی مانگو کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے اب تک تمہیں ستایا، آئندہ تمہیں نہیں ستائیں گے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے شوہر کبھی خوش نہیں رہتے، کبھی بھی ان کا دل ہمیشہ ان کے دل پر عذاب برستا ہی رہتا ہے، بے چینی بے سکونی برستی رہتی ہے، کبھی یہ ایسے شوہر سکون اور چین نہیں پا سکتے۔ تو جس عورت کا شوہر ظالم ہو وہ بھی یہ دعا مانگے تو اس کے لیے اس کے حق میں بھی یہ قبول ہو جائے گی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام۔ شوہر ظالم ہو اور بیوی دعا مانگے تو اس کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے دل کو پلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ایسا شوہر بنا دیں گے جو آنکھوں کی جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اور بیوی اگر ظالم ہو اور شوہر یہ دعا مانگے تو بھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں ازواج کا لفظ ہے، جوڑیوں کا لفظ ہے، لہذا دونوں کے لیے گنجائش ہے، مرد مانگے تو عورت کے حق میں اور عورت مانگے تو مرد کے حق میں، شوہر کے حق میں۔ تو بعض مواقع پر بیویاں ظالم ہوتی ہیں تو شوہر یہ دعا مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا والی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو صحیح کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اس کے دل کو درست کر دیں گے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ درست فرما دیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، شوہر اور بیوی تو اچھے ہیں، نیک ہیں، آپس میں تعلقات بھی اچھے ہیں، لیکن اولاد نافرمان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کی اولاد کو نیک بنا دیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، یہ دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت اللہ تعالیٰ سنی لیں گے۔ الذاکر کالواقف علی الباب، ذکر کرنے والا دروازے پر کھڑا ہونے والا ہے، دروازے پر کھڑا ہو کے دستک دینے والا ہے، ذاکر ہو یا دعا کرنے والا ہو اس کی مثال ایسی ہے، تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا، اس کا کام تو بنے گا۔ گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، عاقبت بینی عذاب ہم سرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے بالآخر تم دیکھو گے کہ دروازے کے اندر سے ایک سر برآمد ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے۔ عاقبت بینی عذاب در ہم سرے، سر بھی دیکھو گے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، پوچھا جائے گا۔ تو اگر اولاد نافرمان ہو تو شوہر اور بیوی دونوں مانگیں یہ دعا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ بھی یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی عطا فرمائے۔ یا شادی ہو گئی ہو اولاد نہ ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت نہ دی ہو، اس کو بھی چاہیے کہ یہی دعا مانگے۔ اولاد دیں گے، اولاد ہوگی جبھی تو اس کو نیک بنائیں گے، بیوی ہوگی جبھی تو اس کو نیک بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر شادی کی دعا بھی شامل ہے اور اس کے اندر اولاد کی دعا بھی شامل ہے، اولاد کی عطا ہونے کی دعا بھی شامل ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب آپ بتائیے کہ رب کے لفظ سے نازل فرمایا، شوہر اور بیوی دونوں کی رعایت کی، شوہر مانگے تو بیوی کے حق میں دعا سمجھی جائے گی، بیوی مانگے تو شوہر کے حق میں سمجھی جائے گی، شادی نہ ہو رہی ہو تو بھی یہ دعا کارآمد ہے، شادی ہو گئی ہو مگر بیوی نافرمان ہو تو بھی یہ دعا کارآمد ہے، اور شادی ہو گئی ہو مگر شوہر ظالم ہو تو بھی یہ دعا اس کو کارآمد ہے، اور اولاد نہیں ہوئی تو بھی یہ دعا کارآمد ہے کہ اولاد ہوگی تبھی تو نیک بنائیں گے، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، اور اولاد ہو گئی ہو لیکن وہ اولاد نافرمان ہو تو بھی یہ دعا کارآمد ہے۔ تو جب شوہر بیوی اور اولاد سب نیک ہو، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو کیا گھرانہ جنت نہیں بنے گا، یہ پورا گھرانہ جنت نہیں بنے گا؟ تو معلوم ہوا ہمارے گھرانے کو جنت بنا دینے والی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی بڑی عجیب تفسیر فرمائی بیان القرآن میں، حضرت فرماتے ہیں کہ بیوی اور اولاد نیک بنا دیجئے اور مجھے چونکہ میں گھر کا سربراہ ہوں اس لیے میں ان کا متقین کا امام بن جاؤں. جب یہ متقین ہوں گے بیوی اور اولاد متقین ہو گئے اور چونکہ میں سربراہ ہوں تو میں متقین کا امام ہو گیا. وجعلنا للمتقین اماما, تو گویا یہ مفہوم. لیکن اور دوسرے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے, یعنی متقی مت بنائیے, صرف متقین کا امام بنا دیجئے, امام المتقین بنا دیجئے, پیشوائے متقین بنا دیجئے. لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازیں درست کریں, لوگ ہماری وضو کو دیکھ کر اپنا وضو درست کریں, لوگ ہمارے چال چلن کو دیکھ کر, معاملات کو دیکھ کر ہم اپنے معاملات کو درست کریں, لوگ ہماری شکل اور لباس کو دیکھ کر اپنے لباس کو درست کریں, لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو درست کریں. ہمیں ایسا امام بنا دیجیے. وجعلنا للمتقین امام, تو اولاد بھی ایسی دیجیے, بیویاں بھی ایسی دیجیے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے یعنی آدمی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں, بس اب ختم, نمازیں پڑھتا تھا سلسلہ ختم ہو گیا, ذکر و عبادت کرتا تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ مر گیا. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی, نیکیاں لکھی جاتی, تین چیزوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. نمبر ایک, ولد صالح یدعو لہ, نیک بیٹا جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے کرتا رہے, بیٹے کو نیک بنا دیا اب وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. ولد صالح یدعو لہ, نیک بیٹا ہو جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا رہے, اور وہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہمیں قرآن میں. بس یہ دعا, جس کے ماں باپ مر گئے ہوں انتقال کر گئے ہوں اس کو بھی, اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں دونوں کے لیے یہی دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ان پہ رحمت برسا دیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں, ایسے رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا, آپ بھی ان پہ رحم فرمائیں. اور ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ بھی دعا ہے, یہ پوری دعا یوں ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, بس یہ دعا مانگنی چاہیے. ولد صالح یدعو لہ, کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے باپ کے لیے اس کے انتقال کے بعد دعائیں مانگتا رہے, بس یہ صدقہ جاریہ ہے, باپ اپنی قبر میں آئے لیکن اس کو نیکیاں مل رہی ہیں, ملتی رہیں گی. دوسرے فرمایا او علم ينتفع به, کوئی علمی کام ایسا کر کے چلا گیا جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, علمی کام کر کے چلا گیا, کوئی کتاب تصنیف کر دی, یا کچھ طلبہ کو علم دین پڑھا دیا, انہوں نے آگے بڑھایا, انہوں نے اور آگے بڑھایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, بس یہ علمی کام ہے اس کا, یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے. او علم ينتفع به او صدقہ جاریہ, آگے فرمایا ہے تیسرا کام, تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو, مسجد بنوا دی, اب اس میں نمازیں ہو رہی ہیں, اس میں دین کا کام ہو رہا ہے, دعوت کا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, اس کو ثواب مل رہا ہے. جس نے مسجد بنائی ہے مسجد میں حصہ ڈال لیا, وہ یہاں بھی تو مسجد بن رہی ہے, میں اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ صدقہ جاریہ. اور یا کہیں پانی کی ضرورت تھی کنواں کھدوا دیا, یہ صدقہ جاریہ ہے. کتابیں چھپوا دی, قرآن کریم کے نسخے تھے کہیں ضرورت تھی وہ ان کا انتظام کر دیا, بس یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی مدرسے میں پیسے دے دیے, معاونت کر دی, دین کے کام میں معاونت کر دی, کوئی بھی دین کا کام ہو اس میں معاونت کر دی, یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کام جس نے کر لیے, جس نے اپنی یہ تین دکانیں کھول لی, یہ چلتی رہیں گی, یہ بند نہیں ہوتی, ان کی سیل, ان تینوں دکانوں کی سیل اس کو پہنچتی رہے گی, قبر میں بھی پہنچتی رہے گی, فائدہ پہنچتا رہے. تو بھائی ہم سوچیں, ہم نے یہ تین کام کیے, اگر ہم نے یہ تین کام نہیں کیے तो इसका मतलब है हमने मरने के बाद के लिए कुछ नहीं किया। यही बात हुई ना, इसका तो यही मतलब हुआ। और अगर ये काम किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन नहीं किए तो फिक्र करनी चाहिए। क्या हमारी आदत है मसाजिद और मदरसों में पैसे देने की, दीन के कामों में खर्च करने की? और क्या हमने अगर जिनकी औलाद है तो उनको ऐसा बनाया कि वो ये हमारे लिए दुआएं मांगा करें? या कोई इल्मी काम हमने ऐसा किया जिससे फायदा उठाया जाता रहे आइंदा? कोई अगर कोई खुद आलिम नहीं है तो कोई इल्मे दीन में मदद कर दे, मदरसे में पैसे दे दे, उलमा की ताजीम कर ले, उनकी इज्जत कर ले, उनका एहतराम कर ले, ये भी उसी में शामिल हो जाएगा। बहरहाल ये तीन काम बहुत अजीम काम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई है हम सबको, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, हमें मुत्तकीन का इमाम बना दीजिए। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता इसमें तफसीली नुक्ता ये निकाला है कि इससे मुराद ये है कि घर को मेरे नेक बना दीजिए, और चूंकि जब घर नेक बन जाएगा मुत्तकीन बन जाएंगे घर वाले, तो मैं चूंकि घर का बड़ा हूं तो मैं उनका इमाम बन जाऊंगा। और बाद में इसको आम रखा है कि हमें मुत्तकीन ही नहीं, मुत्तकी नहीं, मुत्तकीन का इमाम बना दीजिए, इमामुल मुत्तकीन बना दीजिए। हमारा तकवा ऐसा हो कि लोग देखकर हमसे तकवा सीखें, हमारे तकवा से लोगों को तकवा की हिदायत हासिल हो। اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يه ومتعنا بأسماعنا اور ہمیں ہمارے کانوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائیے وأبصارنا آنکھوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائیے ما أحييتنا اور ہماری قوتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائیے جب تک کہ آپ زندہ رکھیں ہمیں واجعله الوارث منا اور ایسا بنا دیجئے ہماری ان آنکھوں کو ان کانوں کو اور ہماری قوتوں کو کہ لوگ دیکھ کر ہم سے ہدایت پکڑیں واجعله الوارث منا یہ بھی ایک طرح کی وراثت ہے یہ بھی ایک طرح کی وراثت ہے روحانی بیٹوں میں روحانی باپ وراثت تقسیم کرتا ہے یہ روحانی وراثت ہے اسی لیے حضور نے وارث کا لفظ استعمال فرمایا ہمیں ایسا متقی بنا دیجئے کہ ہماری وراثت لوگوں میں تقسیم ہو وہ آگے ہمارے تقوی کو سیکھیں ہم سے تقوی سیکھ کر تقوی اختیار کریں وَجَعَلُوا الْوَارِثَ مِنَّا تو یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا مسئلہ اور اسی میں ہماری دنیا کا مسئلہ بھی آ گیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر تنگی پریشانی مصیبت آزمائش سے باہر نکلنے کا اس کے لیے راستہ اللہ بناتے ہیں ایگزٹ مخرج ایگزٹ بنا دیتے ہیں اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر دینا ہماری تندستی سے ہمارا یہ حال تھا کہ تیسرے دن فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے تیسرے دن فراغت کی نوبت آتی تھی تو وہ بقیہ غرقد میں ایک مرتبہ فارغ ہونے کے لیے گئے شوہر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں فراغت کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک چوہا آیا آ کر اس نے ایک اشرف بھی رکھ دی دینار پھر دوسری دفعہ آیا دوسرا دینار رکھ کے چلا گیا تیسری دفعہ آیا پھر تیسرا دینار رکھ کے گیا یہاں تک کہ 17 دینار رکھ کے چلا گیا 17 دینار یہ دینار لے کر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ عرض کیا نہیں، جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا، چوہا خود رکھ کر گیا۔ فرمایا جاؤ، یہ سب تمہارا ہے، اور یہ جو خمس ہے نا، خمس بھی نہیں ہے، پانچواں حصہ بیت المال میں بھی جمع کرانے کی ضرورت نہیں، سب کا سب تمہارا ہے، جاؤ لے جاؤ اور اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان کی بیوی زبہا کہتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کی دعا کا یہ اثر میں نے دیکھا کہ وہ دینار اس وقت جب ختم ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاندی سے بھرے ہوئے تھیلے ہمیں عطا فرما دیے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان کو وہ جو یہ جو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہے کہ نہیں، وہ تو فراغت کے لیے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں 17 دینار لے کے واپس لوٹوں گا اور وہ سارے کے سارے میرے ہی ہو جائیں گے، حضور فرمائیں گے سب تمہارے ہیں۔ یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس میں ہماری دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، آخرت کا مسئلہ بھی حل اور دنیا کا بھی حل، کیونکہ متقین کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی گمان نہیں ہوتا۔ ایک تبلیغ کے بزرگ تھے بھائی خدا بخشا رحمۃ اللہ علیہ، تو امریکہ جب پہلی جماعت گئی ہے سن 1954 میں، 4 افراد تھے اس میں، ان میں سے ایک بھائی خدا بخش صاحب بھی تھے۔ اس جو جماعت گئی ہے اس کو رخصت کرنے والے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مکی مسجد میں انہوں نے ہدایات دی اور پھر مصافحہ کیا اور رخصت کیا، دعا فرمائی، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے اس جماعت کو رخصت کیا۔ ان میں ایک یہ بھائی خدا بخش صاحب بھی تھے، تو ان کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے اپنا جو زیور جو ان کے ماں باپ نے ان کو دیا تھا شادی کے وقت وہ انہوں نے دے دیا، آپ یہ اس کو بیچیے آپ جائیے، ایسی بھی بیویاں ہوتی ہیں جو دین کے کام میں معاون بنتی ہیں، لہذا ان کو اپنا زیور بیچ کے کہ آپ اس کو بیچیے اور جائیے، آپ فکر نہ کیجیے کہ میرا یہ زیور وہ ٹوٹ جائے گا وغیرہ، آپ لیجیے اور جائیے۔ تو وہ چلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، سب حافظ عالم دیے۔ تو کسی نے ایک عرصے کے بعد ان سے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ آپ یہ جو آپ خود بھی ماشاء اللہ آپ کی بیوی ایسی نیک، آپ بھی نیک، اور بیوی ایسی نیک کہ اس نے اپنا زیور دے دیا جو ماں باپ نے دیا تھا، ماں باپ سے ملے ہوئے زیور کو تو بیویاں سنبھال کے رکھتی ہیں، ان چیزوں کو بہت حفاظت سے رکھتی ہیں، آپ کی بیوی نے اپنا زیور بھی دے دیا، جہیز کا زیور، اور آپ کی اولاد بھی نیک، آپ کے پوتے پوتیاں سب اللہ والے، تو بتائیے تو صحیح یہ راز کیا ہے؟ تو فرمایا بھائی 30 سال ہو گئے، 30 سال ایک دن بھی اس دعا کا ناغہ نہیں ہوا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایک دن بھی اس دعا کا ناغہ نہیں ہوا، اور یہ اس دعا کے مسلسل 30 سال سے یہ دعا مانگنے کی برکت ہے کہ یہ میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، میری بیوی سب اللہ نے ایسی دی۔ اب میں آپ کو بھی ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی جب تک زندگی باقی ہے آپ کی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگی۔ کہیے بتا دوں؟ نہیں بتاؤں؟ آپ دعا اس نماز میں مانگ لیا دیجیے، یہ دعا نماز میں مانگ لیا دیجیے، نماز آپ روز پڑھتے ہی ہیں، پڑھنی ہوتی ہے نماز، تو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کیجیے، آپ کی یہ دعا بھی اور نماز کی حالت میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے، لہذا آپ نماز میں مانگ لیا کیجیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ افضل دعا وہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ والی دعا افضل یہی ہے یہ مانگنا، کیونکہ حضور نے یہ سکھا دی۔ لیکن اور دعائیں جو قرآن و حدیث کی ہیں وہ مانگنی بھی جائز ہیں، اس لیے آپ افضلیت فوقیت تو اس کو دیجیے اکثر کے اعتبار، ہاں اشراق چاش تہجد میں آپ یہ دعا مانگ لیا کیجیے۔ بہرحال آپ نماز میں پڑھتے رہنے کی عادت ڈال لیں گے تو یہ اس دعا کی ناغہ نہیں ہوگی، 30 سال کیا 60 سال بھی نہیں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ اس دعا کی برکت سے گویا مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے کبھی نہ کبھی ہمارا کام بن جائے گا اور ہم متقین کے امام بن جائیں گے، یا ہمارا جو خاندان ہے وہ متقی بن جائے گا اور ہم ان متقین کے امام بن جائیں گے. یا عام لے لیجئے، عام مفہوم بھی لیا ہے مفسرین نے کہ عام جتنے مومنین اور متقین ہیں سب کا ہمیں امام بنا دیجئے، پیشوا بنا دیجئے، مقتدا بنا دیجئے. تو بس اس دعا کو پلے باندھ لیجئے. اس دعا کو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں بھی شامل فرمایا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں، یہ چونکہ یہ دعا والذین یقولون ہے، اللہ تعالی نے اپنے عاشقوں کی جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ گویا اس کی مثال ان دعا یہ جو سورہ فرقان کی آخری آیات کی ایسی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوبوں محبوب بندوں کی اپنے محبوب کی چال ڈھال کو بیان کر رہا ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی مثال ایسی ہے. تو اس میں یہ ذکر فرمائی، لحاظ کہ ہمارے محبوب بندے ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. والذین یقولون، یقولون حالاً بھی مانگتے ہیں، آئندہ بھی وہ مانگتے رہیں گے، مضارع ہے نا، اس کا مطلب ہے زمانے حال اور زمانے استقبال دونوں میں یہ مانگتے رہیں گے. تو اللہ کے محبوب بندے، لہذا اس دعا کے مانگنے سے ایک انعام ہمیں اور ملے گا، وہ یہ کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے یہ دعا مانگتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اور مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدثرلوں کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.